الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم. مبلغ اسلام حضرت مولانا شاکر نوری صاحب محب محترم ہمارے سینئر اور قابل احترام ساتھی حضرت مولانا شعبان علی صاحب حبابی اسٹیج پہ جلوگر اور علماء کرام معزز حضرات عزیزان گرامی قابل احترام بزرگو عزیز بچوں آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. میں جب حاضر ہوا تو میں نے اسٹیج پر آویزہ کیے ہوئے پوسٹر کو دیکھ کر کہ یہ محسوس کیا کہ آج کے جلسے کا عنوان اختیارات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کوشش کروں گا کہ اسی عنوان کے پیش نظر اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایا اختیارات کے حوالے سے کچھ مفید باتیں عرض کر سکوں. ان کی نبوت مطلقہ، سیادت عامہ اور رسالت عامہ کے اعتبار سے ان کے اختیارات بھی کم از کم انسانی عقلوں سے اور انسانی شعور کی حدود کے اعتبار سے لامتناہی ہیں. تیرے تو وصف حد تناہی سے ہیں بری، وصف پھر تناہی سے ہیں بری. تیرے تو وصف تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، نقص تناہی ہے جو بھی عرض نہیں استعمال فرمایا. کیا ہے بھائی عیب تناہی، معاف کیجیے گا. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے. یہ عیب تناہی ہمارے اعتبار سے ہے کہ انسان کی جو نظر ہے، جو وسعت نظر ہے، انسان کی اپنی جو فکر ہے، اس کا جو دائرہ فکر ہے، اس کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف لامتناہی ہیں. انسانی اور مخلوق کے اعتبار سے رسول پاک کے اوصاف کو متناہی کہنا یہ عیب ہے، اور اس عیب سے رسول پاک کی ذات بلند ہے اور بری ہے. آئیے میں اسے کائنات اور کائنات کے حقائق کی روشنی میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں. سورہ فاتحہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. یہ اتنی اہم صورت ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے لیے خواہ امام کے ذریعے سے ہو یا منفرد کے ذریعے سے ہو نماز مکمل ہی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ فقر و ماتیسر میں القرآن کو عموم پر رکھتے ہوئے قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن سورہ فاتحہ کی تلاوت کو ضروری اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ نماز کی جان ہے اور نماز کی روح ہے. سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. عالم ارشاد نہیں فرمایا گیا، عالمین ارشاد فرمایا گیا، یہ عالم کی جمع ہے. ویسے عالم کی تعریف خود بھی ما سوا اللہ کے حوالے سے کی جاتی ہے، مگر ما سوا اللہ کو اگر مختلف طبقوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ عالمین بن جاتے ہیں. انسانوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، جمادات کا عالم، نباتات کا عالم، حیوانات کا عالم، یہ سب عالم ہیں. اور ان تمام اکائیوں کو اگر جمع کیا جائے تو عالمین بن جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تمام عالمین کا رب ہے. ہم کہتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے، حصر کر دیتے ہیں تعریف کو اللہ کی ذات میں، کہ جتنی بھی ممکن تعریف ہو سکتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے. اس آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ ایک دوسرے سے اتنا مربوط ہے کہ یہ رب دراصل اللہ کے کلام کی عظمتوں کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے. الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ اسے کہ اللہ کی خود یہ تعریف ہے، المستجمع لجميع صفات الكمالية، اللہ وہ ہے جو صفات کمال کی تمام صفتوں کا جامع ہے. تو جو کمال کی تمام صفتوں کا جامع ہو تعریف بھی اسی کے لیے ہوگی.
بے شک
آپ اندازہ فرمائیں پھر یہ تعریف کیوں اس کے لیے ہے، کسی اور کی تعریف کیوں ممکن نہیں ہے، کسی اور کوئی اور تعریف کا مستحق کیوں نہیں ہے. مستحق کے ستائش، مستحق کے حمد، مستحق کے تعریف صرف پروردگار عالم کی ذات کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. اگلا جملہ علت بیان کر رہا ہے کہ وہ ساری تعریفوں کا مستحق کیوں ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ تمام عالم کا پروردگار ہے، وہ تمام عالم کا رب ہے. کیا تمام عالم کا رب ہونا اور پروردگار ہونا اس کی مجبوری ہے جیسا کہ معتزلہ کا خیال تھا، یا جیسا کہ بعض باطل فرقوں کا خیال ہے کہ جو اسلحہ ہے مخلوق کے لیے وہ اللہ پر واجب ہے؟ قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے نہیں، تمام تعریف تمام کائنات کا پروردگار اس لیے ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے.
بے شک بے شک
کائنات کا پروردگار ہونا اس کے رحمت کی بنیاد پر ہے، اس کے رحیم ہونے کی بنیاد پر ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، ہر تعریف کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے کہ مستحق، ہر تعریف اسی کے لیے ہے. اور دوسری طرف ہمارا یہ عالم ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کی تعریف کرتے ہیں، ہر خوبی کی تعریف کرتے ہیں، ہر حسن کی تعریف کرتے ہیں، ہر جمال کی تعریف کرتے ہیں، ہر رانائی کی تعریف کرتے ہیں، ہر نکہت کی تعریف کرتے ہیں، ہر کامیابی کی تعریف کرتے ہیں، ہر کامیاب کی تعریف کرتے ہیں. ہمارا یہ عالم ہے کہ ہر قدم پر ہم تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر اس چیز کی جس کے اندر ہم نے کوئی خوبی دیکھ لی ہے، جس کے اندر ہم نے کوئی حسن دیکھ لیا ہے، جس کے اندر کوئی کمال دیکھ لیا ہم نے، جس کے اندر ہم نے کوئی جمال دیکھا ہے، جس کے اندر کوئی رانائی دیکھی ہے. عالم یہ ہے کہ صبح کا حسین منظر دیکھ کر کے ہم بے ساختہ صبح کی تعریف کرتے ہیں، نسیم سحر چل رہی ہے تو اس کی لطافتوں کی تعریف کرتے ہیں، سورج کی ننھی شعائیں جب کائنات کو جگمگاتی ہیں تو ان شعاؤں کی تعریف کرتے ہیں، افق کے حضور کی تعریف کرتے ہیں، شفق کے جمال کی تعریف کرتے ہیں، دریاؤں کی روانی کی تعریف کرتے ہیں، سبزے کی چادر کی تعریف کرتے ہیں، شبنم کے قطروں کی تعریف کرتے ہیں، برستے ہوئے بادل کی تعریف کرتے ہیں، چمکتی ہوئی بجلی کی تعریف کرتے ہیں. ہم عالم یہ ہے کہ کسی کی ذہانت کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے جمال کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے شعر کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، کسی تعریف کی تعریف کرتے ہیں، اور تعریف کی تعریف کے علاوہ جتنے بھی لاحقے ہیں ہم سب کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
سبحان اللہ،
دل میں پانچ مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں، کوئی بھی تعریف کا مستحق نہیں ہے، صرف اللہ ہر تعریف کا مستحق. جتنی بھی تعریفیں ہیں صرف اللہ کے لیے، حسر کے ساتھ ہم بولتے ہیں. اور اس کے باوجود یہ عالم ہے کہ مسلسل ہم دوسروں کی تعریف کرتے ہیں غیر اللہ کی. کہیں یہ شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے؟ کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں انحراف تو نہیں ہے؟ کہیں اللہ کے کلام سے بغاوت تو نہیں ہے اس میں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے، کوئی چھوٹا ہوتا یا بڑا، اگر وہ غیر اللہ ہے تو اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، مگر ہم کیا کریں، ہم تو تعریف کرتے ہی ہیں، قرآن عظیم غیر اللہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، قرآن عظیم میں ہزاروں مقامات پر کائنات کی خوبیوں کی تعریف کی گئی ہے، صرف تعریف ہی نہیں کی گئی ہے، ایسی تعریف کی گئی ہے کہ جس پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، وہ کلام الہی جو ایک طرف یہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی کائنات کا حسن بھی بیان کر رہا ہے، کائنات کا جمال بھی بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہی مخلوقات کی قسم یاد فرما رہا ہے تعریفی لب و لہجے میں اور تعریفی اسلوب کے ساتھ، یہ تضاد کیوں ہے؟ اگر تعریف صرف اللہ کے لیے ہے تو پھر آپ تیسرے پارے کی ان قسموں کو یاد کیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فجر کی تعریف کر رہا ہے، کبھی شمع کی تعریف کر رہا ہے، کبھی زلف معمر کی تعریف کر رہا ہے، کبھی چہرہ زیبا کی تعریف کر رہا ہے، کبھی شہر پاک کے حوالے سے کچھ کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، کبھی رسول پاک کی جلوگری کے اعتبار سے فرما رہا ہے، کبھی رسول پاک کے مقدس چادر کے حوالے سے یا ایہ المزمل فرما رہا ہے، یا ایہ المدثر فرما رہا ہے، کبھی سراج فرما رہا ہے، کبھی بشیر فرما رہا ہے، کبھی نذیر فرما رہا ہے، کبھی داعی اللہ فرما رہا ہے، کبھی موصل فرما رہا ہے، ایک جملہ ہے اور محامد کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے، کیا کائنات اس سے بہتر نعت پیش کر سکتی ہے؟
سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، شاہد بنا کے بھیجا ہے، ہر جگہ ہم نے موجود کر دیا ہے، موجود ہونے کی قدرت دی ہے، ہم نے ہر دور کا مشاہدہ آپ کو دے دیا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں آپ، آپ شاہد بنا کے بھیجے گئے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ میدان قیامت میں شاہد ہیں، وہاں تو آپ کی امت بھی شاہد ہوگی، آپ کے کرم کے ذریعے سے، آپ کی بخشش کے ذریعے سے، آپ کی عنایات کے ذریعے سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم آدم سے لے کر کے اور آخری دور تک ہر طبقے کی گواہی دیتے ہوئے نظر آؤ اور پیغمبر تمہارے شاہد بن جائے۔
اللہ
واللہ الحمد کلیف سے لے کے والناس کی سین تک ہر ہر آیت کریمہ مدح مصطفیٰ ہے، تعریف مصطفیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول تو قابل تعریف ہیں ہی، وہ تو ممدوح رب ہیں، آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں کہ ان کا نام ہی محمد رکھا گیا ہے، محمد جو ان سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ جناب عبد المطلب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، یہ بڑا اجنبی نام ہے، اس سے پہلے یہ نام کبھی کسی کو نہیں ملا ہے، تو انہوں نے فرمایا میرا لخت فکر، میرا نور نظر، میرا پوتا اس نام کا مصداق ثابت ہوگا، نام ایسا کہ سنا ہو جیسے، نام ایسا کہ سنا ہو جیسے، نام ہی ہزاروں محامد کا مجموعہ ہے، ہزاروں مدحتوں کا مجموعہ ہے، کچھ بھی نہ کہیے صرف محمد کہیے واللہ، تو تعریف ہوتی جائے گی، حمد ہوتی جائے گی، ذکر ہوتا جائے گا، مد ہوتی جائے گی، الذی یحمد حمدن بعد حمدن، محمد وہ ہے جو ہر حمد کے بعد ایک نئے حمد کے لیے باضابطہ مستحق قرار دیا جائے۔ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، اور دوسری طرف اپنے محبوب کا نام محمد رکھتا ہے، مادہ اشتقاق بھی ایک ہے، مصدر بھی ایک ہے، حمد بھی وہی سے ماخوذ ہے اور محمد بھی وہی سے ہے، جب ساری حمد اللہ کے لیے ہے تو نبی کو محمد کیوں کہلوایا ہے؟ ان کی تعریف فرض کیوں قرار دی گئی ہے؟ ان کی تعریف ضروری کیوں قرار دی گئی ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے، شب و روز ہم کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم غیر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور غیر اللہ کی تعریف جب ہم کرتے ہیں تو کوئی بھی اللہ شرک کا الزام ہم پہ عائد نہیں کرتا، مگر عالم یہ ہے کہ عقل حیران ہے اور شعور ماتم کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں نماز پنج وقتہ نمازوں میں، سینکڑوں بار یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے، ہونی بھی چاہیے اسی کی تعریف، اس لیے کہ وہی مستجمہ ہے تمام صفات کمالیہ کا، وہی رب العالمین ہے، وہی خلاق کائنات ہے، وہی رزاق مطلق ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی سمیع ہے، وہی علیم ہے، وہی بصیر ہے، وہی ارادہ فرمانے والا ہے، اسی کی ذات ازلی اور ابدی صفات کے حامل ہے۔ ظاہر کی تعریف اسی کی ہوگی، اس کے باوجود ہم ہر حسن کی تعریف کرتے ہیں، ہر خوبی کی تعریف کرتے ہیں، ہر جمال کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی خوبیاں ہماری نظر کی محتاج ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ دراصل حسن اضافی حیثیت کا نام ہے، حسن کی حیثیت دراصل اضافی ہے یا نسبت کے حوالے سے یہ ہوا کرتا ہے۔ روزانہ شفق پھوٹتی ہے، روزانہ سورج ڈوبتا ہے، روزانہ افق کا حسن سامنے ہوتا ہے، مگر اس کا حسن اس وقت نکھر کے سامنے آتا ہے جب کوئی صاحب نظر کہتا ہے کتنا حسین ہے یہ منظر، کتنا خوبصورت ہے یہ منظر۔ تو حسن کی حیثیت بھی اعتباری ہے بہت سی جگہوں میں، مگر اللہ اکبر، وہ ذات گرامی کے جس کے قدموں سے لپٹ جانے کے بعد ہر حسن اپنا اعتبار قائم کر لے، ہر کمال اپنا اعتبار قائم کر لے، ہر خوبی اپنا اعتبار قائم کر لے، وہ ذات محمد عربی کی ذات ہے، وہ ذات سرور کائنات کی ذات ہے کہ خوبیاں جن کے آستانے سے بڑھتی ہیں، عظمتیں جن کے در سے ملتی ہیں، کائنات کی آنائیاں جن کے قدموں سے لپٹی ہوئی چلتی ہیں، اور کائنات کی عظمتیں جن کے نشانات قدم کو بوسا دیتی ہیں، وہ محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دن میں پانچ مرتبہ کہتے ہیں، سینکڑوں بار کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی، تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ اور پھر یہ پہلی آیت کریمہ، یہ پہلا جملہ قرآن عظیم کا ترتیب کے اعتبار سے اتنا عظیم ہے یہ جملہ واللہ العظیم کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے، ہمارے ثقافت کی علامت بن گیا ہے، ہماری اسلامیت کی دلیل بن گیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں معراج کیسے ہیں، الحمدللہ اچھا ہوں میں، یہ کلچر کی علامت، یہ ثقافت کا جملہ ہے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے، الحمدللہ۔ آپ کا کاروبار کیسا ہے، الحمدللہ۔ عالم یہ ہے کوئی خوبی دیکھ لیا، الحمدللہ، کوئی منظر دیکھ لیا، الحمدللہ، کوئی باغ کا حسن دیکھ لیا، الحمدللہ۔ عجیب بات ہے، الحمدللہ بھی کہتے ہیں اور باغ کی تعریف بھی کرتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں اور طبیعت کی تعریف بھی کرتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں اور مزاج کی تعریف بھی کہتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں اور کائنات کے ہر شے کی تعریف کرتے ہیں، یعنی جہاں روکا گیا ہے اسی کے حوالے سے ہر چیز کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے، کتنا حسین منظر ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے، شفق کا حسن کس قدر قابل اعتبار ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے، باغ کتنا حسین ہے۔ سوچا تھا کہ اس باغ سے واپس ہوتے ہوئے کچھ پھول اپنے دوستوں کے لیے اپنے دامن میں لے جاؤں گا۔ سعدی کہتے ہیں نا، ایک باغ میں ٹہل رہے تھے وہ، خدا کرے کہ وہ باغ ہم بھی کبھی دیکھ سکیں، وہ نظر تو پیدا ہو، وہ حیثیت تو پیدا ہو، اپنی نظر کو میری نظر سے بدل کے دیکھ، جنت جو دیکھنی ہے مدینے میں چل کے دیکھ۔
کیا بات،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظر اگر میسر آ جائے تو نظاروں کی حیثیت بڑی اہم ہو جایا کرتی ہے۔ سعدی کی نظر ہے، باغ میں ٹہل رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، جب باغ میں داخل ہوئے تھے، باغ کا ابتدائی جمال سامنے آیا تھا اور ابتدائی حسن سامنے آیا تھا، تو انہوں نے دیباچے کو دیکھ کر کے پوری کتاب پڑھنے کی غلطی کی تھی۔ سوچا یہ تھا کہ جب باغ حسن سے واپس لوٹوں گا تو بہت سے پھول اپنے دوستوں کے لیے لے جاؤں گا، لیکن فرماتے ہیں جیسے جیسے میں اپنی متائے نظر کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھتا رہا، دامن ہوش ہاتھوں سے چھوٹتا رہا، اور ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں باغ کے حسن نے مجھے اتنا مسحور کیا کہ نہ مجھے اپنا ہوش تھا، نہ دامن کا ہوش تھا، نہ اپنے باغ کے ساتھیوں کا ہوش تھا۔ واپس آیا تو حسن اور جمال کی ہزاروں رانائیاں میرے دماغ میں موجود تھی، مگر اپنے دوستوں کے لیے کچھ نہیں لا سکا تھا۔ پتا یہ چلا، صفات الہیہ کے جلووں میں گم ہونے والے اور اس کے انوار کا مطالعہ کرنے والے ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بیان کریں گے اپنے دوستوں سے اور ذکر کریں گے، مگر اس کے جمال کی رانائیوں کا کہ جب برسات ہوتی ہے، جب وہ پھول ہوتا ہے تو انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوے کوتا ہی دامہ ہو جائے، اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، اپنی ہست آدمی کثرت انوار سے حیران ہو جائے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس میں کوئی خوبی ہے اور قابل تعریف ہے۔ ہر چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں، کہکشاں کا جمال ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، سیاروں کا حسن ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، رات کی کیفیتوں کی تعریف کرتے ہیں، سپیدہ شہر کی تعریف کرتے ہیں، آپ مظاہر فطرت کی تعریف کرتے ہیں، اور خالق فطرت کی بھی تعریف کرتے ہیں. یہ ہر چیز کی تعریف آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال مفسرین کے ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے وہی مستحق ہے تمام تعریفوں کا، تو پھر ہم غیر اللہ کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تھا، دراصل مصنوع کی تعریف سانے کی تعریف ہوتی ہے.
کیا بات ہے، سبحان اللہ.
ایک جواب تھا، بنانے والے کی تعریف اگر کرنا ہو تو بنی ہوئی چیز کی تعریف کرو. یہ لاؤڈ اسپیکر بہت اچھا ہے، چاہے آپ بنانے والے کا نام نہ لیں لیکن بنانے والے کی تعریف خود ہو جائے گی. یہ برقی قمقمے بہت ہی دلاویز ہیں، چاہے لگانے والوں کا نام نہ لیں لیکن بنانے والوں کی تعریف خود ہو جائے گی. تو مصنوع کی تعریف سانے کی تعریف ہوتی ہے. سانے کو مان کر، سانے کو تسلیم کر کر کے، سانے کی قدرت کو مان کر مصنوع کی جتنی بھی تعریف کرو گے وہ خدا کی تعریف ہوتی جائے گی. صبح کی تعریف کرو گے خالق لیل و نہار کی تعریف ہوگی، آسمان کی تعریف کرو گے خالق سماوات کی تعریف ہوگی، اسی طرح سے دریاؤں کی تعریف کرو گے خالق بحر و بر کی تعریف ہوگی، سبزی کی تعریف کرو گے خالق نباتات کی تعریف ہوگی، میں عرض کر ذہانتوں کی تعریف کرو گے خالق اذہان و فکر کی تعریف ہوگی، انسانوں کی تعریف کرو گے خالق انسان کی تعریف ہوگی. تو بتاؤ مجموعہ خوبی کمالات اگر محمد عربی کی تعریف کرو گے تو خدا کی تعریف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان کے کمالات تو خدا کی تعریف ہوگی، ان کی عظمتوں کا تذکرہ کرو گے تو خدا کی تعریف ہوگی، ان کے علم کا تذکرہ کرو گے تو وہ خدا کی تعریف ہوگی. اس لیے کہ کائنات صنعت میں، کائنات تخلیق میں اگر وہ واجب الوجود ہے تو محمد عربی شاہکار عالم ایجاد ہے.
کیا بات ہے، واہ 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 واہ.
اللہ تبارک تعالیٰ جو واجب الوجود ہے اس نے اپنے رسول کو شاہکار عالم ایجاد بنا کر کے بھیجا ہے، اور ایسا شاہکار بنایا ہے کہ اس سے پہلے جو شاہکار دنیا میں جلوگر ہوتے تھے، ہر نبی اپنے دور کا شاہکار ہے، ہر نبی اپنے دور میں سب سے عمدہ ہے، ہر نبی اپنے دور میں سب سے بڑا ہے، ہر نبی اپنے دور کا انتخاب ہے، اور وہ بھی دور کا انتخاب نہیں ہے، زمانے والوں کا انتخاب نہیں ہے، انسان کے قصور نظر کا انتخاب نہیں ہے، انسان کی متاع فکر کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ ہر نبی اپنے اللہ کا انتخاب ہے، اپنے پروردگار کا انتخاب ہے، اپنے رب کا انتخاب ہے. انسانوں کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے مگر رب کے انتخاب میں غلطی ماننے والا رب کی قدرت کا انکار کرے گا، رب کی ربوبیت کا انکار کرے گا. ہر نبی اپنے رب کا انتخاب ہوتا ہے، انتخاب رول ماڈل ہوتا ہے، انتخاب نمونہ ہوتا ہے، انتخاب اسوہ کامل ہوتا ہے، انتخاب اس لیے ہوتا ہے کہ اسے دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا جائے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بڑی حسین شے آپ کے سامنے آ گئی ہے، کوئی بہت سی خوبصورت چیزیں آپ فروخت کر رہے ہیں، آپ نے اپنی دکان کو سجا رکھا ہے، مگر بطور رول ماڈل، بطور نمونہ جس چیز کو پیش کریں گے کم از کم آپ کی نگاہ میں اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ میں کوئی قصور نہیں ہونا چاہیے. کوئی پیوند لگا ہوا کپڑا بطور نمونہ آپ اپنے شیف میں نہیں سجائیں گے، کوئی خراب چیز بطور نمونہ آپ پیش نہیں کریں گے، جس میں غلطی ہوگی وہ آپ نہ پیش کریں گے. یہ آپ لاکھ کوشش کریں پھر بھی آپ کوئی ایسا انتخاب کر ہی نہیں سکتے جس میں کوئی غلطی نہ ہو. مگر سنو، اس ساری کائنات کے لیے رسول اللہ کو بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے، اور اگر امکان خطا ان کی ذات میں تسلیم کیا جائے تو اللہ کے انتخاب میں غلطی مانی جائے گی، اللہ کے اختیار میں غلطی مانی جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں سرور کائنات محمد رسول اللہ معصوم ہی نہیں ہے، سید المعصومین ہیں، جانے عصمت ہیں، وقار عصمت ہیں، آبرو عصمت ہیں، عصمت کی لاج ہیں، عصمت کے حقیقی تصور کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے والے ہیں. اس لیے کہ تم اگر نبی کی ذات میں خطا کو تسلیم کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو قانون لائے ہیں وہ بھی خطا سے پاک نہیں ہوگا، نبی جو نظام لائے ہیں وہ بھی خطا سے پاک نہیں ہوگا، نبی جو آئین لائے ہیں وہ بھی خطا سے پاک نہیں ہوگا، نبی جو دستور لائے ہیں وہ بھی خطا سے پاک نہیں ہوگا. اگر تم نبی کے کلام میں خطا کو تسلیم کرو تو ان کا کلام ہی تو قانون زندگی ہے، ان کا کلام ہی دستور حیات ہے. ہم بولنا کرتے ہیں تو ہمارا بولنا محتمل صدق و کذب ہوتا ہے، ہم ظن کی بنیاد پر بولتے ہیں، ہم قیاس کی بنیاد پر بولتے ہیں، ہم استقراء کی بنیاد پہ بولتے ہیں، ہم تفحص کی بنیاد پہ بولتے ہیں، ہم تجربے کی بنیاد پہ بولتے ہیں، اپنے ناقص مشاہدے کی بنیاد پر بولتے ہیں، حواس خمسہ کے فیصلوں کی بنیاد پہ بولتے ہیں، مگر نبی بولتے ہیں تو وہی الہی کی بنیاد پہ بولتے ہیں. وما ینطقون الہوا ان هو الا وحی یوحا، محمد رسول اللہ اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے ہیں بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمانے الہی ہوتا ہے. اب آپ اندازہ کرو کہ ان کا ایک ایک لفظ فرمانے الہی ہے،
ایک ایک جملہ فرمان الہی ہے، چاہے وہ وحی تلاوت ہونے والی وحی کی شکل میں ہو یا تلاوت نہ ہونے والی وحی کی شکل میں ہو، زبان تو مصطفیٰ ہی کی ہے، اسی زبان سے کوئی کلمہ نکلتا ہے. نبی کہہ دیتے ہیں یہ کلام الہی ہے تو قرآن بن جاتا ہے، اور فرما دیتے ہیں یہ میرا کلام ہے تو حدیث بن جاتی ہے، مگر منبع ایک ہے، زبان ایک ہے، بولنے والے طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ اندازہ فرمائیں، اگر اسلام کو بے غبار ماننا ہے، اسلام کے نظام کو بے خطا ماننا ہے، اسلام کے نظام کو ایک معصوم نظام ماننا ہے، تو دنیا بھر کی وہ ساری جماعتیں جو اسلامی نظام حیات کا دعویٰ کر رہی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں پہلے نبی کی ذات کو معصوم ماننا پڑے گا، پہلے نبی کے اختیارات کو تسلیم کرنا پڑے گا، پہلے نبی کی عظمتوں کو ماننا پڑے گا. اگر تم نے نبی کی ذات کو معصوم نہیں مانا تو ان کے لائے ہوئے نظام کی عظمت پہ تم دلیل قائم کر ہی نہیں سکتے ہو، اسے ثابت ہی نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، سرور کائنات محمد الرسول اللہ کو اس کائنات میں ممدوح بنا کر کے بھیجا، محمد بنا کے بھیجا. کسی نے کہا تھا حضور لوگ آپ کو مزمم کہتے ہیں، دیوانوں نے آ کے بارگاہ رسول میں شکوا کیا تھا، یا رسول اللہ اب ناقابل برداشت ہو گئی یہ مادہ ہمارے لیے، حضور حکم دے ہم جواب دے، لوگ آپ کو مزمم کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ کسی مزمم کو مزمم کہتے ہیں، میرے اللہ نے مجھے محمد بنا کے بھیجا ہے.
کیا بات، سبحان اللہ.
اس میں بڑی تسکین ہے آج کے دور کے گستاخوں کے جواب کے لیے. آج کے دور کا گستاخ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو خبردار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نبی گستاخیوں سے بلند ہے. وہ نبی کی گستاخی نہیں کرتا بلکہ نبی کا نام لے کے جس کی گستاخی کرتا ہے وہ کوئی اور ہوگا، وہ تو محمد بنا کے بھیجے گئے ہیں. گستاخی تو ان کے قریب پہنچ بھی نہیں سکتی، گستاخی ممکن ہی نہیں. گستاخی تلاش نفس کا نام ہے، اور نفس ہے ہی نہیں ان کے ذات کے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پوری کائنات میں اللہ کے رسول کو ممدوح بنا کے بھیجا گیا، محمد بنا کے بھیجا گیا. پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب کو اتنا با اختیار بنایا، اتنا با کمال بنایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی اطاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو بتاؤ خود وہ کتنا با اختیار ہوگا جو اختیارات کا خالق ہے اور اپنے نبی کو اختیار عطا فرمانے والا ہے. نبی کی ہر عظمت خدا کی عظمت کی دلیل ہے، نبی کا ہر کمال خدا کے کمالات لامتناہی کی دلیل ہے، نبی کے اختیارات خلاق کائنات کے اختیارات کی دلیل ہیں، اس لیے انہیں مختار کل بنا کے بھیجا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی محبوب ہے. تخلیق کائنات کے حوالے سے جو روایت آتی ہے وہ یہ آتی ہے، کنتو کنزم مخفیاً فاحببتو ان عرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ایک پوشیدہ خزانہ، ہزاروں حجابات پہ پوشیدہ تھا، تجوری میں نہیں، بڑی محدود ہوتی ہے، ہزاروں حجابات میں نے خود اپنی ذات کے اوپر ڈال رکھے تھے، اپنے کمالات کے اوپر حجابات عظمت ڈال رکھے تھے. ذات لامتناہی ہے تو حجابات عظمت بھی لامتنا ہی رہے ہوں گے، ذات کی تعریف نہیں کی جا سکتی تو حجابات کی تفصیل بھی نہیں پیش کی جا سکتی. میں نے اپنی ذات پر حجابات عظمت ڈالے تھے، لیکن جب میں نے یہ چاہا، اس لیے کہ وہ ارادہ فرمانے والا بھی ہے، چاہنے والا بھی ہے، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، لیکن پہچاننے سے پہلے مشیت نے جو لفظ استعمال کیا فاحببتو ہے، بڑی لطافت ہے اس کے اندر، فاحببتو میں نے محبت کی مجھے پہچانا جائے. پتا چلا کہ جو پہچان معرفت کے راستے سے ہوگی وہ پہچان ہوگی، محبت کے راستے سے ہوگی وہ پہچان ہوگی.
سبحان اللہ.
فاحببتو ان عرف، میں نے چاہا کہ مجھے پہچان. فخلقت الخلق، تو میں نے جان خلق محمد عربی کو پیدا کیا. الخلق معرفہ ہے، جب آپ الانسان سے مراد بھی نبی کی ذات لیتے ہیں تو یہاں بھی جان تخلیق سرور کائنات کی ذات ہی لیجیے. جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، یا جان تخلیق شاہکار تخلیق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. کیا مطلب ہے؟ پہچان اپنی کروا رہا ہے اور تخلیق نبی ہی کر رہا ہے، محبت اپنی کروانا چاہتا ہے اور تخلیق نبی ہی کر رہا ہے. اس لیے کہ سنو دنیا کے بسنے والوں، میں اللہ ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں وہم و گمان سے پرے ہوں، تمہارے مشائل محدود ہیں، تمہارے خیالات محدود ہیں، تمہارا انداز نظر محدود ہے، تمہاری فکر محدود ہے، اور میں ہر محدود فکر سے بلند ہوں، میں تمہارے مشائل سے بلند ہوں، میں تمہارے محسوسات سے بلند ہوں۔ مجھے جاننے کے لیے کسی مثال کی ضرورت ہوگی، اور یاد رکھو کہ میری کوئی مثال نہیں ہے۔ تم اگر ایک انجانی چیز کو جاننا چاہو تو کسی مثال کے حوالے سے جانو گے۔ تم نے اگر لندن نہیں دیکھا ہے تو میں کہوں گا کہ تم اگر بومبے کے فلا فلا علاقے کو دیکھ لو تو لندن کا ایک تصور برسم ہی ہو جائے گا۔ اب تم وہاں جاؤ گے تو سمجھو گے لندن ایسے ہی ہوگا یا اس سے کچھ بڑھ کر کے ہوگا۔ کسی بھی اندیکھی چیز کو جاننے کے لیے ضروری ہے، ان سین ورلڈ کو ریئلائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم محسوس دنیا میں کوئی مثال قائم کرو۔ اب اللہ کو تم محسوس اس لیے نہیں کر سکتے کہ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا شبیہ لہ۔ نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی مثیل ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے۔ عجیب پازیٹیو شبیہ نہیں ہے، ضد بھی نہیں ہے اس کی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ایسی ہو ذات سے کی معرفت کیسے حاصل کرو گے؟ اس ذات کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ ایک طرف تو فرماتا ہے کہ میں نے مخلوق کو یا جان تخلیق کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور دوسری طرف اتنے حجابات ڈال لیے ہیں کہ معرفت ممکن ہی نہیں ہے۔ اس قدر جلوہ کہ ہر ذرے سے صورت آشکار، اس قدر جلوہ کہ ہر ذرے سے صورت آشکار، اس قدر پردہ کی چہرہ آج تک نہ دیدہ ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ہر ورق دفتریز معرفت کردگار، سبز درختوں کے پتے بھی ایک عارف کی نگاہ میں، ہر پتا معرفت کا ایک دفتر ہے اپنے پروردگار کے لیے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا تعارف کرا رہا ہے، مگر کیا اس کے باوجود تعارف ممکن ہے؟ اللہ عقل و خرد سے بلند ہے۔ لوگ اسی بلندی کو ملحد دنیا دوسرے مفہوم میں لیتی ہے۔ وہ یہ کہتی کہ اللہ کو جانا نہیں جا سکتا تو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ سمجھتی کہ اللہ عقل سے بلند ہے یا عقل کے خلاف ہے اللہ کا تصور؟ خدا عقل سے بلند ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے، بلند ہے عقل سے، شعور سے بلند ہے، کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تو جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ اس نے دراصل، میں بلا تمثیل عرض کرنا چاہوں گا اس کو، مثال مثلا لا مثال لہ ولا مثیل لہ، بہت احتیاط سے بولنے کی کوشش کی جاتی ہے جب مقام الوہیت کے حوالے سے کوئی بات ہو یا مقام رسالت کے حوالے سے کوئی بات ہو۔ میرے ساتھی، اگر تم دوپہر کے وقت آفتاب کو دیکھنا چاہو تو کیا دیکھ سکو گے؟ جب آفتاب نے پورے جلال پر ہو، جب آفتاب کی شعائیں اتنی تیز ہو کے نگاہیں نہ ٹھہر رہی ہیں، جب آفتاب شہزادہ خاور اپنی پوری رانائیوں اور توانائیوں کے ساتھ جلوگر ہو، تو کیا تم آنکھیں ملا کے دیکھ سکو گے اسے؟ نہیں۔ اب اگر تم آفتاب کے قرب سے آفتاب کو دیکھنا چاہو تو ایک تھالی میں پانی رکھو گے، اس میں آفتاب کا عکس اتر آئے گا، اور پھر تم آفتاب کو دیکھ سکتے ہو۔ یا آئینہ سامنے رکھو گے، آئینہ شعاعوں کو بھی سمیٹے گا اور قرص آفتاب کی کیفیتوں کو بھی نقل کر لے گا، تم دیکھ سکتے ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی صفات کو، ذات نہیں صفات کو دیکھنا اور محسوس کرنا ناممکن ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں، پروردگار عالم نے اس کائنات میں اپنے حبیب کو آئینہ تجلیات الہی بنا کے بھیجا گیا، آئینہ صفات الہی بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے تم اللہ کی صفات کو دیکھنا چاہو تو نبی کے آئینے میں دیکھو، نبی کے وجود پاک میں دیکھو، ان کے اختیارات کو دیکھو، اللہ کا اختیار سمجھ میں آئے گا، ان کے کمالات کو دیکھو، اللہ کا کمال سمجھ میں آئے گا، ان کی صفات کو دیکھو، اللہ کی صفتوں کا شعور حاصل ہوگا، ان کی عظمتوں کو دیکھو، اللہ کی عظمتوں کو ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ سرور کائنات آئینہ تجلیات الہی، آئینہ جمال الہی ہے، میں ذات نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ کیوں پالنے والا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پتہ یہ چلا، ربوبیت اگر کائنات تک پہنچتی ہے تو رحمت کے رشتے سے پہنچتی ہے۔ رحمت کے بہت ہی نازک سا گوشہ اٹھا رہا ہوں، اگر سمجھ گئے تو آج کی تقریر کا خلاصہ ہو گئی۔ کائنات میں ربوبیت اگر پہنچتی ہے تو رحمت کے حوالے سے پہنچتی ہے۔ ربوبیت بغیر ممکن ہی نہیں ہے بغیر رحمت کے. پہلے رحمت ہوتی ہے پھر ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے. تم نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے. مغفرت اور آزادی پہ رحمت کو ترجیح کیوں دی گئی؟ پہلے عشرے کو رحمت کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا گیا کہ جب تم پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمت حاصل کر لو گے تو اگلے 10 دنوں مغفرت حاصل ہوگی، اور جب اگلے 10 دنوں مغفرت حاصل ہوگی تو آخری 10 دنوں میں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. پتہ یہ چلا مغفرت ہو یا جہنم سے آزادی ہو، یہ رحمت کے وسیلے سے حاصل ہوگی، رحمت کے ذریعے سے حاصل ہوگی، رحمت کے انداز سے حاصل ہوگی. جہاں جہاں اپنے بندوں پہ رحم کرنے کی بات کی ہے اللہ نے، وہاں اپنی رحمت کے حوالے سے، وسعت رحمتی کل شعین، میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، میرے رحمت میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے. یہ ساری احادیث مبارکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. تو اگر رحمت کے حقیقی مفہوم کو سمجھنا ہے تو آپ قرآن عظیم میں ان تمام آیات مبارکہ کا مطالعہ کیجئے جس میں رحمت کا لفظ آیا ہے. اس کے بعد آپ رحمت کی ربوبیت کے حوالے سے، کائنات کی تربیت کے حوالے سے، پرورش کے حوالے سے، رزاقیت کے حوالے سے، تحفظ کے حوالے سے، پروٹیکشن کے حوالے سے، کائنات کی زندگی کے حوالے سے آپ رحمت کی حیثیت کو متعین کر سکیں گے. آپ اندازہ فرمائیے، قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے بعد ہی ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے. حضرت لقمان کی وصیت کے حوالے سے بھی اور دوسرے مقام کے حوالے سے. کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد فوراً ماں باپ کا تذکرہ کیا، اپنے کو رب کہا اور پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، کہا مجھے رب مانو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ میری ربوبیت تم تک پہنچی ہے تو ماں باپ کے ذریعے سے پہنچی ہے، ماں باپ کے وسیلے سے پہنچی ہے. اس لیے مجھے رب مانتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہوگا. یہ میری ربوبیت کے پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس کائنات میں. میں نے تمہاری تربیت کی ہے، میں نے تمہیں پالا ہے تو شکم مادر میں پالا ہے، میں نے تصویر گری کی ہے تو شکم مادر میں تصویر گری کی ہے. دنیا پانی پہ تصویر نہیں بناتی مگر میں نے پانی کو سمیم بسیرا بنا دیا ہے، ہم نے ایسی تصویر کی ہے شکم مادر کے اندر کی ہے. اس لیے تم اگر میری ربوبیت پہ یقین کرتے ہو تو ماں باپ کا احترام کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو. اب اس کے بعد اس مخصوص دعا کو دیکھیے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں دعا کیسے کرو. تعلیم یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ اندازہ فرمائیں، عربی زبان کے ماہرین جانتے ہیں کہ رب بیانی اور رب اپنے مصدر اشتقاق کے اعتبار سے ایک ہی جگہ پہنچتا ہے. اللہ کو ہم رب مانتے ہیں، اس کو رب مان کر کے جب ہم نے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہو کما رب بیانی صغیرہ، اے اللہ ان پر اسی طرح رحم فرما جیسے کہ تیرے ربوبیت کا مظہر بن کر کے انہوں نے بچپنے ہماری پرورش فرمائی ہے. رب بیانی رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ، اے اللہ ہمارے ماں باپ بھی اسی طرح رحم فرما جیسے کہ بچپنے میں ہم بے عقل تھے، بے شعور تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، ہوش و خرد سے آشنا تھے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، ماں باپ نے ہماری پرورش کی. اے اللہ اگر بڑھاپے میں وہ اتنے ہی مجبور اور بےکس ہو جائے، اٹھ بیٹھ نہ سکیں، چل پھر نہ سکیں، تو مارا ان پہ رحم نازل فرما اس لیے کہ اس نے تیری تخلیق میں جو ہوں ان پر رحم کیا اور ہمیں پروان چڑھایا اور پالا. ان کا اتنا حق ہے کہ تیرے رحمت کے مستحق ہیں اور تیرے کرم کے مستحق ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ارحمہما پہلے ہے، ربیانی بعد میں ہے. پتہ چلا بغیر رحمت کے تربیت ممکن نہیں ہے، پہلے رحمت پائی جائے گی پھر تربیت پائی جائے گی. میرے عزیز ہم سب مربوب ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، ساری کائنات کا رب پروردگار عالم ہے، لیکن ربوبیت رحمت ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے. رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن نہیں، اسی لیے قرآن عظیم نے رب العالمین کہا تو الرحمن الرحمن الرحیم بھی کہا، وہ رب العالمین بھی ہے مگر اس لیے وہ رب العالمین ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے. اب آئیے اس کو سمجھ لینے کے بعد ذرا اور آگے بڑھیں. آپ پورے نظام فطرت کا جائزہ لیجئے، کوئی ایک مقام ایسا دیکھیے جہاں فطرت کو تحفظ دیتی ہو، تعاون دیتی ہو، تمانو دیتی ہو اور بغیر رحمت کے دیتی ہو. کائنات میں آپ ایک ایسا مقام نہیں دکھا سکتے. آپ اندازہ فرمائیں ایک مچھلی جو برسات کے آغاز میں بچوں کو انڈوں سے باہر نکالنے کا فریضہ انجام دیتی ہے, ابھی بچے پیدا نہیں ہوئے کہ ستے آپ پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ماں بیچ میں موجود ہے اور وہ اس کے گرد طواف کر رہے ہیں, ہالہ ڈالے ہوئے ہیں اس کے گرد. احساس اتنا ذکی اور شدید ہے کہ اگر آپ ایک کنکر پھینکے تو ماں پہلے ڈوبے گی اور بچے اس کے ساتھ چھپ جائیں گے. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ قدرت کی ربوبیت کتنی عظیم ہے, کتنی مہربان ہے کائنات کے اوپر. انسان کا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو 2 سال کے بعد سہاروں کے حوالے سے کھڑا ہوتا ہے, لیکن مچھلی کا بچہ انڈا سے نکلنے کے بعد موجوں کا مقابلہ کرتا ہے, طوفانوں کی سطح پہ جنم لیتا ہے اور سطح آپ پر تیرتا ہے. یہ اللہ کی ربوبیت ہے, لیکن اس ربوبیت کو بھی پروردگار عالم نے رحمت کے حوالے سے متعارف کرایا. مچھلی کے ننھے سے دل میں جس کو نہ آپ وزن کر سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں, اس کے دل میں اپنے بچوں سے یہ پیار کس نے پیدا کیا ہے کہ ذرا سا بیرونی خطرے کا احساس ہوا تو ماں اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ڈوکی لگاتی ہے یا کسی اور مقام پہ سفر کر دیتی ہے. یہ اسی رحمت نے جو اللہ نے اس کے دل کے اندر رکھ دی. اگر یہ رحمت نہ ہوتی قسم خدا کی تو کوئی بھی ماں اپنے بچے کی پرورش نہ کرتی. اگر یہ جذبہ رحمت نہ ہوتا تو کسی بھی انسان کو کوئی تحفظ میسر نہ آتا. ہم سامنے کی چیزیں دیکھیں, مرغیاں ہم سب پالتے رہے ہیں, اب تو فارموں کا زمانہ آ گیا ہے, پلنے والی مرغیوں کا رواج ختم ہو رہا ہے, مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں مرغیاں ہیں, ان کے پیٹ سے بچے پیدا نہیں ہوئے بلکہ انڈوں سے بچے نکلے ہیں, مگر اس پہ وہ بیٹھی ہے, اس نے اپنے وجود کی حدت انہیں پہنچائی ہے, تو اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اپنے پروں میں سمیٹی ہوئے اسے رہتی ہے. ایک چیل ایک بچے کو لے کے اڑنا چاہتی ہے مگر وہ ہمیشہ اپنے پیروں میں چھپا لیتی ہے. کتنا عجیب احساس ہے ماں اور بچوں کے درمیان میں, چوزوں کے درمیان میں, کہ ایک چیل نے حملہ کرنا چاہا اور سارے بچے اس کے پروں میں چھپ گئے. اس کے باوجود اگر کوئی بچہ باقی رہ گیا اور چیل نے لے کے اڑنا چاہا تو ماں قوت پرواز نہیں رکھتی ہے, مگر بے ساتھ پرواز نہ رکھنے کے باوجود 40-40 فٹ چیختی ہوئی چیل کے پیچھے اڑنے کی کوشش کرتی ہے اپنے بچے کی محبت کے لیے, اپنے بچے کو بچانے کے لیے, اپنے بچے کو باضابطہ تحفظ دینے کے لیے. بتاؤ یہ درد دل کس نے پیدا کیا ہے, یہ ممتا کا سوز کس نے پیدا کیا ہے, یہ بے پناہ محبت کس نے پیدا کی ہے, اپنے بچے کو تحفظ دینے کا جذبہ کس نے پیدا کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. لیکن مجھے بتاؤ کہ اگر اس مرغی کے اندر رحمت کا جذبہ نہ رکھا گیا ہوتا تو کیا مرغی اپنے بچوں کو تحفظ دینا چاہتی, کیا اسے بچانے کی کوشش کرتی, کیا دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو بغیر رحمت اور بغیر محبت کے بچا سکتی ہے؟ نہیں. آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ جذبہ رحمت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے, یہ جذبہ محبت کی بنیاد پر ہو رہا ہے. شاید تمہید بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے. ایک روایت سماعت کر لو, اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر دیے ہیں, ایک حصہ میں نے پوری دنیا کو دیا ہے جس سے وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے. دنیا کسی پہ رحم کرتی ہے, کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے, وحوش اور حوام ہیں, بہائم ہیں, سب اسی ایک حصے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور 99 حصہ میں نے ان گنہگاروں کے لیے چھوڑ دیا ہے جو کل میدان قیامت میں میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے, میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت,
خدا انہیں 99 حصوں میں سے کوئی ذرہ کرم اور محبت ہمیں بھی عطا فرما دے اور ہماری بھی نجات ہو جائے. تو آپ اندازہ کریں کہ ساری کائنات جتنے پرندے ہیں, جتنے چرندے ہیں, جتنے دائندے ہیں, جتنے انسان ہیں, جتنے حیوان ہیں, ان کی جو پرورش ہوتی ہے اسی ایک حصے سے ہوتی ہے جو اللہ نے کائنات میں ریویلڈ کیا ہے, کائنات میں اتارا ہے, کائنات کے دلوں میں رکھا ہے. بقیہ 99 حصے تو مشیت نے اپنے ذمہ کرم رکھے ہیں, وہ میدان قیامت میں اپنے گنہگاروں کے ساتھ اس ذمہ کرم اس رحمت کے ساتھ معاملہ فرمائے گا. تو پتا یہ چلا دنیا کی پرورش ہو یا آخرت کی نجات ہو, یہ رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. رحمت وسیلہ ہے تربیت کا,
رحمت وسیلہ ہے رزق کا، رحمت وسیلہ ہے تقسیم نعمت کا، رحمت وسیلہ ہے اختیار کا، رحمت وسیلہ ہے کامیابی کا، رحمت وسیلہ ہے تحفظ کا، رحمت وسیلہ ہے باقی رہنے کا، رحمت وسیلہ ہے زندگی کا، رحمت وسیلہ ہے تنفس کا، رحمت وسیلہ ہے دل کی دھڑکن کا، رحمت وسیلہ ہے نفس کی حرارت کا، رحمت وسیلہ ہے زندگی کی اقدار کا۔ اور سنو، اللہ نے اپنے بارے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالموں کا رب ہوں، اور اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں میری رحمت ہے، اس لیے جو بھی حصہ حاصل کرے گا وہ آپ کے توسل سے حاصل کرے گا، آپ کے ذریعے سے حاصل کرے گا، آپ کی رحمت کے وسیلے سے حاصل کرے گا۔ اب بتاؤ، کائنات میں قاسم رزاق الہیہ ہے محمد عربی، قاسم نامائے الہیہ ہے محمد عربی، قاسم اختیار محمد عربی، قاسم عظمت ہے محمد عربی، اس لیے کہ یہ سب رحمت کے حوالے ہی سے میسر آئے گا۔ اور رحمت تو سرور کائنات کو بنا کے بھیجا ہے اللہ نے اس زمین پہ اوپر، یہی وجہ ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی صیغہ استعمال کیا گیا ہے، عالمین کا صیغہ وہاں بھی ہے اور عالمین یہاں بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی جہاں جہاں میری رحمت، میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تمہاری رحمت ہے۔ محبوب، میں نے کائنات کی طبیعت اور پرورش کے لیے تم کو بھیجا ہے، تمہاری رحمت کے حوالے سے چرندے بھی پرورش پائیں گے، درندے بھی پرورش پائیں گے، پرندے بھی پرواز کریں گے، سبزے بھی اگیں گے، بہاریں بھی آئیں گی، نکھتیں بھی تمام شام جہاں کو معطر کریں گی، صبح بھی جلوگر ہوگی، شام بھی جلوگر ہوگی۔ لولا کرم خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ تخلیق اول میں راز کیا تھا؟ رسول پاک کو سب سے پہلے کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ کائنات کو اگر بعد میں پیدا کیا گیا ہوتا تو رحمت کا تحقق کائنات پر نہ ہوتا، اس لیے کائنات سے پہلے انہیں پیدا کیا گیا تاکہ کائنات اس کے بعد اپنے وجود سے لے کر کے اپنی حیات کی تمام قدموں تک رسول کی رحمت کی محتاج ہو، رسول کے کرم کی محتاج ہو، رسول کی عنایتوں کی محتاج ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ رحمت میں ہوں، اس لیے اللہ اپنی نعمتیں میرے حوالے سے تقسیم کرتا ہے، میرے ذریعے سے بانٹتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ اب ایک بات مجھے بتاؤ، جب اللہ کے رسول ساری کائنات کے لیے رحمت تھے، انہیں رؤوف بھی بنایا گیا اور رحیم بھی بنایا گیا، تو ظاہر ہے کائنات رحمت ان سے طلب کرے گی، کائنات رحمت کی بھیک ان سے مانگے گی، کائنات ان کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں پھیرائے گی، کائنات اپنا دامن سوال لے کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، کائنات اپنی تمنا اور التجاؤں کو ان کی بارگاہ میں پیش کرے گی، اس لیے کہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تیری حمد ہے خدایا، تیرا شکر ہے خدایا۔ رحمت تو اللہ ہی نے انہیں بنایا ہے نا، خود سے بن کر کے تو نہیں آئے، دنیا والوں نے بحثیت رحمت للعالمین تو منتخب نہیں کیا انہیں، مخلوق کا انتخاب تو نہیں ہے وہ، بحثیت رحمت وہ خدا ہی کا انتخاب ہے۔ اور جب کائنات کی ہر چیز اپنے حصے کی تربیت پاتی ہے تو رحمت کے حوالے سے پاتی ہے، تو حضور رحمت للعالمین ہے ساری کائنات کے لیے۔ اب یہ عالم کیا ہے؟ لفظ کوثر کی وضاحت سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا تاکہ آیت کا کہ مفہوم کی عظمت سامنے آ سکے۔ یہ عالم کیا ہے کبھی سوچا آپ نے؟ یہ پوری کائنات ایک عالم ہے جس جو ہمارے سامنے، اس عالم کی وسعتوں کا یہ عالم ہے کہ جو عالم ہوش و خیال سے پرے ہیں، اتنی وسعت ہے اس عالم کی کہ نہ ہوش کا عالم نہ خیال کا عالم اس عالم کی وسعتوں کا احاطہ کر سکتا ہے۔ آپ صرف خلا کی وسعتوں کو دیکھیے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ ساری مخلوقات اسی پلینٹ کی ہیں، اسی کرہ زمین کی ہیں، اور یہ کرہ زمین خلا میں تیر رہا ہے، اس خلا میں موجود ہے جس کی وسعتیں اللہ اکبر اتنی ہے کہ آج تک کوئی ریاضی کا فیگر یا میت کا کوئی پیمانہ نہیں جس کے ذریعے سے ناپا جا سکے۔ ایک سال وہ ہوتا ہے جسے ہم آفتاب و ماہتاب کی آمد و رفت کے ذریعے سے متعین کرتے ہیں، اور ایک سال ہوتا ہے جسے ہم نوری سال کہتے ہیں، the year of light۔ یہ سال آفتاب و مہتاب کی گردش سے پیدا نہیں ہوتا،
یہ سال لائٹ کی رفتار سے پیدا ہوتا ہے، روشنی کی رفتار سے،
اور روشنی کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے. اس رفتار کا یہ عالم ہے کائنات کی وسعت کا، خلا کی وسعت کا، ایک عالم کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ستارے روز عمر پیدا ہوئے
اور 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ان کی روشنی اپنے مرکز سے چل رہی ہے اور اب تک دنیا میں پہنچ نہیں سکی.
ہر روز جو آسمان پہ نئے نئے ستارے طلوع ہوتے ہیں، یا خوردبین اور دوربین کی نگاہیں جنہیں اپنے گرفت میں لیتی ہیں، یہ وہی سیارے ہیں جن کی روشنی کروڑوں سال سفر کرنے کے بعد، 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرنے کے بعد اب پہنچی ہے، اور کل جو طلوع ہوں گے کل پہنچے گی.
یہ ایک عالم ہے جس کی وسعت کا، یہ عالم ہے خلا کا عالم،
اور اس پورے عالم کی وسعت
کو پروردگار عالم نے کیا کہا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل.
اے محبوب فرما دیجئے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ خلا ہو، آسمان کے سیارے ہو، مخلوقات انسان ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، ان کی نعمتیں ہوں، ان کے ذرائع ہوں، ان کے وسائل ہوں، ان کے اسباب ہوں، دریاؤں کی روانی ہو، پہاڑوں کی بلندیاں ہو، یہ سب قلیل ہے. اور محبوب سنو، تم کتنے بااختیار ہو. انا اعطینا کوثر، ہم نے تمہیں کثرت خیر سے نوازا ہے، کوثر سے نوازا ہے.
اب بتاؤ کہ اس کوثر کا احاطہ کون کر سکے گا جو قلیل کا احاطہ نہ کر سکے.
سائنس، ریاضی، تجربہ اور مشاہدہ، انسان کی عقل جب اللہ کی تخلیق کے قلیل کا احاطہ نہ کر سکے،
اللہ اکبر. اور قلیل تو بہت ہی قلیل سا صیغہ ہے. آپ اندازہ فرمائیں، قلت کو مستقل طور پر اپنی اصل کا لازمہ بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ فعیل کے وزن پر ہے جو کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتی.
یعنی ایسا نہیں کہ قلت وقتی ہے، لمحاتی، بلکہ یہ قلت دائمی ہے. زمانہ کتنا ہی ترقی کر جائے، کتنا ہی وسیع تر ہو جائے، انسان کتنا ہی ترقی کر جائے، کائنات اپنی تمام ترقیات کے باوجود اپنے روز تخلیق سے روز فنا تک قلیل ہی رہے گی.
قلیل ہے یہ کائنات. اور جب اپنے حبیب کا تذکرہ کرنا ہوا تو انا آتوئنا کل کوثر، فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا. اور یاد رکھو،
مبالغہ جب شاعر استعمال کیا کرے تو کبھی کبھی حقائق سے زیادہ بولتا ہے، مگر مبالغہ جب قرآن بول رہا ہو تو اصل حقیقت بولتا ہے، عین حقیقت بولتا ہے. وہاں مبالغہ محض مبالغہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اظہار بلاغت ہوتا ہے، بلندیوں اور عظمتوں کا احاطہ کرنا مقصود ہوتا ہے.
انا آتوئنا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. اور سنو، اگر عطا کی نسبت مخلوق کی طرف کر دی گئی ہوتی تو اسی قلیل کا کوئی کوثر ہوتا.
ہم نے مخلوق کے حوالے سے آپ کو دیا، ہم نے نعمتوں کے حوالے سے آپ کو دیا، ہم نے زمین کے حوالے سے آپ کو دیا، تو کوثر بھی قلیل کا حصہ بن جاتا. مگر قربان جائیے، خدا قدیر جبار جس کی صفات عطا لامتناہی ہے، وہ پروردگار عالم اپنے نبی کے لیے استعمال فرما رہا ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، نہ ہمارا دست عطا محدود ہے اور نہ آپ کا دامن قبول محدود ہے. ہم نے کتنا دیا اور آپ نے کتنا لیا، واللہ نہ دنیا جان سکے گی اور نہ کائنات اس کا احاطہ کر سکے گی.
تم اختیارات مصطفیٰ کے بارے میں کہتے ہو، امام اہل سنت کے والد محترم رحمت اللہ تعالی کی مشہور کتاب پڑھو اس موضوع پہ، انا آتوئنا کل کوثر کی تفسیر میں
تم دیکھو گے کہ عارف باللہ، ایک وس کا سفر عالم،
جب کبھی معانی اور مفاہیم کے بہرے نا پیدا کنار میں ڈوبتا ہے تو کتنے عظیم موتیاں چن کر کے لاتا ہے. پڑھو اسے،
ہر ہر سطر تمہیں اس بات کے لیے مجبور کرے گی کہ تم محسوس کرو کہ امام اہل سنت اتنے بڑے امام کیسے ہو گئے. نہ کسی بڑی درسگاہ میں 500 اساتذہ سے پڑھا، لیکن تنہا والد
اس قدر صاحب دل تھے، صاحب عظمت تھے، نبی سے رشتہ اتنا مضبوط اور مستحکم تھا
کہ ایسا لگتا تھا کہ مکینے گنبد خزاں سے لیتے تھے اور اپنے شہزادے کو عطا کرتے چلے جاتے تھے. ورنہ ان کی عمر دیکھو، ان کا زمانہ دیکھو، اللہ اور ان کے کارناموں کو دیکھو، ان کی فکر کو دیکھو، زمانہ آگے بڑھتا رہے گا اور فکر احمد رضا کی عظمتیں منکشف ہوتی رہیں گی. ابھی ہم تجربے کی منزل میں ہیں، تحقیق کی منزل میں ہیں، اکتشاف کی منزل میں ہیں. اس قدر عظیم شخصیت ہے تہ در تہ اور حضرتوں کی حامل کہ ہر دور میں احمد رضا ایک نئی حیثیت کے ساتھ دنیا کے سامنے جلوہ گر ہوں گے، ایک نئے وقار کے ساتھ دنیا کے سامنے آئیں گے. یہ اسی لیے کہ وہاں مدرس پڑھانے والا اپنے محدود دنیاوی علم سے نہیں پڑھا رہا تھا، کسی درسگاہ کی محدود چٹائی پہ نہیں بیٹھے تھے، وہ کسی گوشہ تنہائی میں کسی استاد سے نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ لگتا تھا کہ بیٹھے تھے اپنے والد محترم کے سامنے اور عطا بارگاہ رسول سے ہو رہی تھی، سرور کائنات کی بارگاہ سے ہو رہی تھی، گنبد خضرا کے حضور سے ہو رہی تھی. رسول پاک کا علم، رسول پاک کا فیضان قلب والد محترم میں اتر رہا تھا اور ان کا دل بحالت دریوزہ گری لگا ہوا تھا بقول مفتی اعظم ہند کے، اور مکمل طور پہ فیضیاب ہو رہا تھا. مفتی اعظم ہند کے مرید ہو، انہوں نے فرمایا بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے کہ ہم بھی اپنے دل کو ان کی بارگاہ میں بھارت دریوزے گلی لگا دیں، کاسے گدائی ہمارے دل کا ان کے دل کے سامنے پھیلا ہوا، اور پھر دیکھو کہ کتنا فیضان ہوتا ہے، کتنا کرم ہوتا ہے، کتنی عنایات آج بھی میسر آتی ہیں ان کے آستانے سے اور ان کی بارگاہ سے. تو لفظ کوثر کی تفسیر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، پڑھو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اب جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا تو یاد رکھو عطا جو ہے اختیار اور ملکیت کی دلیل ہوتی ہے. ایسا ممکن ہی کہ عطا پایا جائے، عطا پائی جائے اور اختیار نہ پایا جائے، وہ عطا نہیں ہوگی. عطا پائی جائے اور ملکیت نہ پائی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عطا کا تحقق اسی وقت ہوگا جب ملکیت بھی مسلم ہو جائے اور اختیار بھی مسلم ہو جائے. تو جب کائنات کوثر جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا محمد عربی کو بطور احاطہ دے دی گئی ہے تو اس کے مالک بنا دیے گئے ہیں، اس کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے ابھی. انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کثرت خیر سے نوازا ہے، اور اس کثرت کے حوالے سے اگر پڑھنا ہو تو جلال الدین سیوطی کو پڑھو، حضرت امام رازی کو پڑھو، دوسرے مفسرین کو پڑھو. انہوں نے کثرت کے اتنے گوشے بیان کیے ہیں کہ کم از کم ایک محفل میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. کثرت سے مراد کثرت علم ہے، کثرت سے مراد کثرت شہرت ہے، کثرت سے مراد عظمت ہے، کثرت سے مراد وقار ہے، کثرت سے مراد محبوبیت ہے، کثرت سے مراد دولت ہے، کثرت سے مراد اقتدار ہے، کثرت سے مراد بادل کی شکست ہے، کثرت سے مراد میادین پر قبضہ ہے، کثرت سے مراد کائنات کا احاطہ ہے، کثرت سے مراد ملکوتیوں کی عظمت ہے، کثرت سے مراد انبیاء کی امامت ہے، کثرت سے مراد اولون و آخرین کی مرکزیت ہے، کثرت سے مراد خاتمیت نبوت ہے. ان سب کو باتوں کو وہ کثرت میں شامل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنی کثرتیں دی گئی ہیں کہ ایک کثرت کا بیان بہت سی راتوں کے لیے ضروری ہے. انا تو انا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرتوں سے نوازا ہے، کوثر سے نوازا ہے. اللہ اکبر، اتنی کثرتیں عطا فرمائی ہیں جن کا احاطہ نہیں کر سکتے. میں ایک کثرت کا تذکرہ کروں گا تاکہ مضمون مربوط بھی رہے اور نفس تمہیز سے ہم دور نہ جانے پائیں. میں نے کہا تھا حضور کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. رحمت سے کس بات کی توقع کریں گے آپ؟ کس بات کی امید کریں گے آپ رحمت سے؟ وہ رحمت بنائے گئے ہیں تو کس طرح سے ہمارے لیے رحمت؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ رحیم اور کریم بھی ہو اور ہم ڈوب رہے ہوں ہمیں نہ بچائیں، ہم تباہ ہو رہے ہو ہمیں نہ بچائیں، ہمیں ضرب لگائی جا رہی ہو سہارا نہ دے، ہمارا دل ٹوٹ رہا ہو جوڑنے کی کوشش نہ کریں، ہم جہنم میں جا رہے ہو بچانے کی کوشش نہ کریں، زمانہ ہم پر حملہ کر رہا ہو اور رسول کی رحمت سہارا دینے کے لیے آگے نہ بڑھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے رحمت بنایا ہے انہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ درد کے ہر موقع پہ انہیں سہارا ان سے سہارا نہ طلب کیا جائے؟ میں کہا کرتا ہوں، قمر الزمان ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس پہ لاٹھی کا وار کیا. میں نے بے ساختہ کہا میرے باپ باپ. کسی نے کہا کہ تم شرک کر رہے ہو، تمہارا باپ یہاں کہاں موجود ہے؟
وہ تو قبر میں آرام فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے.
تم باپ کو یہاں کیوں آواز دے رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ درد کے موقع پہ اسے پکارا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے سہارے کی امید ہوتی ہے, جس سے امداد کی امید ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہاں کسی غیر کو نہیں بلکہ اس باپ کو پکارا جائے گا جس نے سہارا دیا ہے, پروان چڑھایا ہے. یہ فطرت کی آواز ہے, یہ زمین کی چیخ ہے, یہ احساس کا کرب ہے کہ جو درد کے عالم میں بچے انسانوں سے ظاہر ہوتا ہے. کبھی وہ باپ کے حوالے سے, کبھی ماں کو پکارتا ہوا نظر آتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جب معمولی سی سر پر انسان ماں باپ کو پکارتا ہے, جب پوری دنیا سر لگانے کے لیے تیار ہے, تو ہم یا رسول اللہ کہیں گے, یا نبی اللہ کہیں گے, اے مکینہ گنبد خضرا کہیں گے, یا رحمت العالمین کہیں گے, اے انیس بن قصبہ کہیں گے, اے چارہ ساز دردمندہ کہیں گے. اس لیے کہ جہاں ہزاروں ماں باپ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, وہاں وہ ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب ایک عمر کے رشتوں نے ساتھ چھوڑ دیا, جب ایک عمر کے رشتوں نے ساتھ چھوڑ دیا, تو تاجدار مدینہ ہی کام آئے ہیں. میں زمانے کی کڑی دھوپ سے ڈروں بھی تو کیوں, قدم قدم پہ تیری رحمتوں کے سائے ہیں.
کیا بات,
میرے عزیز, جہاں ماں باپ بھی سارے چھوڑتے ہیں, وہاں ان کی رحمت سہارا دیتی. اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے, ان کی رحمت کسی محدود دور کے لیے, کسی محدود وقفے کے لیے نہیں, کسی محدود زمانے کے لیے نہیں. اللہ سے جو بھی ملے گا, جس کو بھی ملے گا, جہاں بھی ملے گا, جب بھی ملے گا, انہی کی رحمت کے حوالے سے ملے گا. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں
نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول زندہ باد.
رسول اللہ کی نعمتوں کا واحد وسیلہ اور ذریعہ ہے, تو ظاہر ہے کہ درد کے عالم میں انہیں پکارا جائے گا. اور یاد رکھو, درد کی پکار کبھی خالی واپس نہیں کی جاتی. خوشیوں اور مسرتوں میں آواز دو تو ممکن ہے لوٹا دی جائے, لیکن ٹوٹے ہوئے دل سے پکارو تو آواز گنبد خضرا سے ضرور ٹکرائے گی, بارگاہ رسول تک ضرور پہنچے گی. اس لیے کہ دل بھی ایک شیشہ ہے, اور جس میں تم چہرہ دیکھتے ہو وہ آئینہ بھی ایک شیشہ ہے. مگر وہ شیشہ ٹوٹ جائے تو چہرہ نظر نہیں آتا, اور نظر بھی آئے تو تقسیم شدہ نظر آتا ہے, بکھرا بکھرا نظر آتا ہے, منقسم نظر آتا ہے. اگر وہ شیشہ ٹوٹ جائے تو بے قیمت ہو جاتا ہے, کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. لیکن دل کا شیشہ ٹوٹ جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھی سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز
میں.
اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو چہرہ نہیں نظر آتا, بکھرا ہوا نظر آتا ہے, مگر دل ٹوٹ جائے تو گنبد خضرا نظر آتا ہے, چہرہ نظر آتا ہے.
سبحان اللہ سبحان.
یہ ٹوٹا ہوا دل شہر کونین کا گھر ہے, واللہ میرے جذبے تصور کا اثر ہے, بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. اس لیے غمزدہ نہ ہو, آج مسلمانوں کا دل جتنا ٹوٹ رہا ہے, آج احساس جس قدر گرفتا ہے, آج زندگی جس قدر لخت لخت ہے, بکھری ہوئی ہے, آج مایوسیوں کا جو ماحول ہے, آج دنیا کی جو منظم قوتیں ہیں, یہ سب ہمارے دل کے توڑنے کے لیے کافی ہیں. اور جس روز ہمارا دل ٹوٹ گیا, اسی روز مکینہ گنبد خضرا سے مدد کا اعلان ہوگا, اور ہماری کامیابی ہمارا مقدر بن جائے. تو انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. ہر نبی اپنی قوم کے لیے رحمت ہو, لیکن رحمت للعالمین کسی اور کو نہیں کہا گیا. اور بڑا ہی عجیب ہے وہ شخص جو ایک بڑی درسگاہ سے وابستہ تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے شیخ کو بھی کہہ سکتے. یعنی آپ نے اگر بدعقیدہ جماعتوں کے نتیجے کو پڑھا ہوگا تو یہ جملہ بھی آپ نے محسوس کیا ہو. تو میں رحمت للعالمین حضور کی خصوصیات میں سے کیوں, اس لیے کہ جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اسے اس کے اپنے دائرے عمل کے اعتبار سے اختیار دیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. مثال کے طور پر اگر کسی کو بامبے کی لائن آرڈر کا ذمہ دار بنا کے بھیجا گیا کہ پوری بمبئی اس کا جتنا بڑا دائرہ ہے وہاں وہ لا اور آرڈر کو مینٹین کرے گا, قانون نافذ کرے گا, تو اسے پوری بمبئی کا اختیار تو دینا پڑے گا نا. ایسا تو نہیں کہ اسے پولیس بھی نہ دی جائے, فوج بھی نہ دی جائے, اختیار بھی نہ دیا جائے, قانون کی قوت بھی نہ دی جائے اور اسے کہا جائے کہ جاؤ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرو. لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا اور ہوتا ہے اور لا دینا اور ہوتا ہے. قانون کسی اور کا بنایا ہوتا ہے اور اس کو مینٹین کرنا کسی ملک کے شہر کے ذمہ دار کا عالم ہوتا ہے،
لیکن اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جو لا گیور بھی ہے اور لا کو مینٹین کرنے کے لیے پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے ہیں، جنہیں محمد عربی کہا گیا ہے؟ وہ ایک طبقے کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، ایک عصر کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے نبی ہیں۔ تو جتنی بڑی کائنات ہے اس کا اختیار بھی تو دیا گیا ہوگا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا اور بے اختیار اور مجبور بنا کے بھیجا گیا؟ یہ تو قانون فطرت کے بھی خلاف ہے، مشیت کے بھی خلاف ہے، اور انسانی عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ جسے رحمت للعالمین بنایا گیا ہو،
ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا گیا ہو،
اسے بے اختیار بنا کے بھیجا گیا ہو،
اسے بے بس بنا کے بھیجا گیا ہو،
اسے مجبور بنا کے بھیجا گیا ہو، یا اس کا اختیار کسی خاص دور کے لیے ہو۔
کیا حضور صرف اپنے دور کے لیے رحمت تھے
یا آج بھی ہیں؟ اگر حضور اپنے دور کے لیے بھی رحمت تھے اور آج بھی ہیں، تو آج بھی ان کے ان اختیارات کو ماننا ہوگا جو پروردگار عالم نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اختیار، ایک انسان کو اختیار دیا گیا کہ تمہیں ہر مجبور کو سہارا دینا ہے، ایک مجبور ہزاروں میل کی دوری پہ چیخ رہا ہے، مگر جسے اختیار دیا گیا ہے وہ جانتا نہیں ہے، تو بغیر علم کے وہ کیا کسی مجبور کی مدد کر سکتا ہے؟ تو پتہ چلا اختیار کے ساتھ اختیار کو استعمال کرنے کے لیے علم بھی ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوا تو اختیار کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
فرض کیجئے اسے علم بھی ہے، اسے اختیار بھی ہے،
مگر وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا۔
تو پتہ یہ چلا کہ جسے رحمت بنایا گیا ہے اسے علم بھی دیا جائے گا، اختیار بھی دیا جائے گا، اور پہنچنے کی صلاحیت بھی دی جائے گی۔ اب اگر یہ بات مسلم ہے کہ حضور تمام کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انہیں اختیار بھی دیا گیا ہے، انہیں علم بھی دیا گیا ہے، اور عالمین تک پہنچنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔